أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے. بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے, ستون والے ارم والے, جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے, اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے, اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا. تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے. بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ فجر کی آیات 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. سامعین, ہماری نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا, اور پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت کے بعد ہفتہ وار پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا, اور پھر پروگرام کلام نور کے بعد تا تاریخی حالات و واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، اب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ترکی میں روس اور یوکرین کے وزراء خارجہ کی ملاقات۔ مغرب اور روس کے درمیان تصادم میں شدت، 300 سے زائد کمپنیوں نے روس چھوڑ دیا۔ حکومت پاکستان نے تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے لیے حکمت عملی تیار کر لی۔ اور دمشق کے مضافاتی علاقے پر صہیونی حکومت کے میزائل حملے کی ایران کی جانب سے مذمت۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف یوکرین کے ساتھ جاری جنگ کے درمیان اپنے یوکرینی ہم منصب سے مذاکرات کے لیے ترکی پہنچے ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ دو ہفتے سے جنگ شروع ہونے کے بعد سے روس اور یوکرین کے سینئر حکام کے درمیان ہونے والی یہ پہلی ملاقات ہے۔ ترکی کے صدر نے توقع ظاہر کی ہے کہ جمعرات کو روس اور یوکرین کے وزراء خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات، کہ جو ترکی کے شہر انطالیہ میں ترکی کی میزبانی میں ہونے جا رہی ہے، دونوں ملکوں کے درمیان دائمی جنگ بندی پر منتج ہوگی۔ اس ملاقات میں ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو بھی شریک ہوں گے۔ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ پر ماسکو کے خلاف سخت پابندیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے روسی تیل اور گیس کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ادھر امریکہ اور یورپ کی کئی بڑی کمپنیوں نے روس کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے اس ملک میں اپنا کاروبار اور تجارت بند کر دی ہے۔ یل اسکول آف مینجمنٹ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ دو ہفتوں میں 300 سے زائد کمپنیاں روس چھوڑ چکی ہیں۔ ادھر امریکہ کی جانب سے روس سے تیل اور گیس کی درآمد پر پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد اس ملک میں تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ امریکہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں 30% سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے روس کے تیل کے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں 7% کا اضافہ ہو گیا اور تیل کی قیمت بڑھ کر $130 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز روس سے تیل و گیس اور پتھر کے کوئلے کی درآمدات پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ ان کے اس اقدام کا مقصد روس پر دباؤ ڈالنا ہے۔ روس کے تیل کا بائیکاٹ کرنے کے بارے میں امریکی صدر جو بائیڈن کے اعلان کے بعد واشنگٹن میں روس کے سفارت خانے نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ روس کے توانائی کے ذرائع کیفیت کے اعتبار سے عالمی سطح پر اہم رقابت رکھتے ہیں، اور امریکی صدر کی جانب سے روس کے توانائی کے وسائل پر پابندی لگائے جانے کے بعد روس اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ امریکہ میں روس کے سفارت خانے نے تاکید کی کہ وہ وقت آ گیا کہ امریکی فریق اپنے عزائم مسلط کرنے کے مقصد سے بائیکاٹ کا سہارا لے کر دوسروں کو قومی مفادات سے چشم پوشی کرنے پر مجبور کرنے کا حربا استعمال کرنا بند کر دیں۔ اس سلسلے میں برطانیہ نے بھی اعلان کیا کہ روس کے خلاف امریکی پابندیوں کی حمایت میں رواں سال کے آخر تک روس سے تیل کی درآمدات بند کر دی جائیں گی۔ برطانیہ کی جانب سے روس کے خلاف پابندی لگانے کا یہ اعلان اس حالت میں کیا گیا کہ ملک گیس کی 4% ضرورت روس کے ذریعے ہی پورا کرتا ہے۔ اس سے قبل برطانوی وزیر اعظم بوریس جانسن نے اعلان کیا تھا کہ ان کا ملک توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نئے طریقے اختیار کرے گا۔ ادھر جاپان نے بھی کہا ہے کہ وہ گروپ 7 میں اپنے شرکا کے ساتھ مل کر عالمی برادری کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا اور یوکرین کے خلاف جنگ کی بنا پر روس کی آئل مصنوعات کا بائیکاٹ کرے گا۔ یہ ایسی حالت میں کہ یورپی حکام نے اعلان کیا کہ وہ بائیکاٹ کے عمل میں شامل نہیں ہوں گے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے انچارج جوزف بورل نے اعلان کیا ہے کہ یورپی یونین امریکی صدر کے فیصلے پر عمل نہیں کرے گی۔ یورپی کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق روس نے 2021 میں یورپ کے خام تیل کی 27% ضرورت کو پورا کیا ہے۔ دریاسنا جرمن چانسلر نے کہا کہ روس سے تیل و گیس درآمد کے بغیر توانائی کی ضرورت کو پورا نہیں کیا جا سکتا اور روسی تیل اور گیس کے بائیکاٹ سے خود یورپ کے حالات ابتر ہوں گے۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور یوکرین مل کر بایولوجیکل ہتھیار بنانا چاہتے تھے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زاخاروا نے بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ یوکرین مشترکہ سرحد کے قریب ایک بایولوجیکل لیبارٹری میں بایولوجیکل ہتھیار تیار کر رہا ہے۔ اس سے قبل روسی فوج نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پینٹاگون کی سیکورٹی خطرے کو کم کرنے والی ایجنسی یوکرین میں 30 سے زائد بایولوجیکل لیبارٹریوں میں بایولوجیکل ہتھیاروں کی تیاری میں ملوث ہے۔ دراصل روسی وزارت خارجہ ترجمان نے کہا کہ یوکرین کے نیوکلیئر پاور پلانٹ معمول کے مطابق اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں تحریک عدم اعتماد اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے معاملے پر کابینہ ارکان کے مابین تفصیلی مشاورت ہوئی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ووٹنگ والے دن حکومتی ارکان کو اجلاس میں نہ جانے کی ہدایت جاری کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے دن قومی اسمبلی ایوان میں حکومت کا صرف ایک رکن شریک ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آرٹیکل 63A کے تحت منصرف حکومتی ارکان کو منحرف حکومتی ارکان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ ووٹنگ والے دن پارلیمنٹ میں آنے والے حکومتی ارکان کے خلاف چیئرمین تحریک انصاف اسپیکر قومی اسمبلی کو ریفرنس کے حوالے سے مراسلہ بھی تحریر کریں گے۔ دوسری جانب وزیراعظم عمران خان دورے کراچی مکمل کر کے اسلام آباد واپس پہنچ گئے اور بنی گالا میں حکومتی ارکان سے ملاقاتیں کی ہیں۔ علاوہ پی ٹی آئی کے چیف وپ عامر ڈوگر نے بتایا کہ وزیراعظم عمران خان کی ارکان قومی اسمبلی سے ملاقات ہوئی اور اراکین اسمبلی نے وزیراعظم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ عامر ڈوگر نے وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے کہا کہ اپوزیشن کی تحریک کو شکست فاش ہوگی اور جیت تحریک انصاف اور عمران خان کے نظریے کی ہوگی۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میرے ہاتھوں میں جو زنجیر بندھی ہوئی تھیں وہ اب کھل جائیں گی اور میرا پہلا ہدف آصف علی زرداری ہوں گے، جو کافی عرصے سے میری بندوق کے نشانے پر ہیں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہنا تھا کہ علی زیدی ان کی ٹیم کے دورے سے بات واضح ہو گئی کہ سب سے زیادہ تبدیلی کی ضرورت سندھ میں ہے۔ ہندوستانی وزیراعظم کے دفتر میں تعینات وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ ادھم پور میں ہوئے پراسرار دھماکے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ہندوستان کے وزیراعظم کے دفتر میں تعینات وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا کہ ادھم پور میں ہوئے پراسرار دھماکے کی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں اس سلسلے میں ضلع ترقیاتی کمشنر ادھم پور سے رابطے میں ہوں۔ ہندوستان کا سرکاری ذرائع نے بتایا کہ جموں کشمیر کے ضلع ادھم پور کے سلاتھیا چوک میں بدھ کے روز ایک پراسرار دھماکہ ہوا جس میں ایک شہری ہلاک جبکہ 15 دیگر زخمی ہو گئے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم کے قاتل کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے سابق وزیراعظم راجیو گاندھی کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے اے جی پیراریولن کو بدھ کو ضمانت دے دی۔ ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی یو این آئی کے مطابق جسٹس ایل ناگیشور راؤ اور جسٹس بی آر گوئی کی بینچ نے قید کے دوران پیراریولن کے اچھے چال چلن پر غور کرتے ہوئے اس کی ضمانت عرضی منظور کر لی۔ رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کے بینچ نے پیراریولن کے 30 سال سے زیادہ وقت تک جیل میں قید رہنے اور کئی بار پیرول پر رہا کیے جانے کے دوران کسی قسم کی شکایت نہ ملنے پر غور کرتے ہوئے اسے ضمانت دی۔ ایران کے مذاکراتی وفد کے سربراہ مذاکرات جاری رکھنے کے لیے ویانا پہنچ گئے۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے مذاکراتی وفد کے سربراہ علی باقری کنی، جو اسلامی جمہوری ایران کے اعلی حکام سے صلاح و مشورے کے لیے تہران آئے ہوئے تھے، مذاکرات جاری رکھنے کے لیے بدھ کی صبح ویانا روانہ ہو گئے۔ ایرانی حکام اور گروپ چار جمعیت کا کہنا ہے کہ مذاکرات اپنے آخری اور فیصلہ کن مرحلے میں پہنچ گئے اور اب فریقین کو باقی ماندہ چند موضوعات کے بارے میں سیاسی فیصلہ لینا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے شام میں دمشق کے مضافاتی علاقے پر غاصب سین حکومت کے جارحانہ دہشت گردانہ اور اشتعال انگیز میزائل حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ نے غاصب سین حکومت کے اس مجرمانہ اقدام کی شدید مذمت کی، جس میں وہاں موجود ایران کے دو پاسبان حرم جانباز شہید ہو گئے۔ انہوں نے تاکید کی کہ بچوں کے قاتل غاصب سین حکومت کے اس جارحانہ اور دہشت گردانہ اقدام کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ سید خطیب زادہ نے کہا کہ نسل پرست غاصب سین حکومت کی ہر جارحیت کا دندہ شکن جواب دینا علاقے میں تحریک مزاحمت کے مقاصد کا اہم حصہ ہے۔ پیر کو تقریباً 5 بجے صبح صہیونی فوج نے بیروت کے جنوب سے دمشق کے مضافات میں میزائل حملہ کیا، جس کا شام کے ڈیفنس سسٹم نے مقابلہ کیا۔ اس حملے میں کرنل احسان کربلائی پور اور کرنل مرتضیٰ سعید نژاد شہید ہو گئے۔ سین فوج نے اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے نابلس میں ایک فلسطینی شہری کو گولی مار کر شہید کر دیا. سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مقامی ذرائع نے بتایا کہ شمال مغربی نابلس کے دیہات برقہ کا ایک نوجوان احمد حکمت سیف جو کچھ دن پہلے سینی فوجوں کی فائرنگ میں زخمی ہو گیا تھا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں جو سر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کریں. تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام انداز جہاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری. آج کے پروگرام میں ہم پاکستان میں بڑھتے ہوئے سیاسی درجہ حرارت کے بارے میں بات کریں گے, اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے پارلیمنٹ میں, جس کی ریکوزیشن جمع کرائی گئی ہے, اس کا اثر کیا ہے, اور حکومت اور اپوزیشن کس طرح سے اپنے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں. اس پروگرام میں ہم اس تحریک عدم اعتماد سے جڑے دیگر سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے, اور دیکھیں گے کہ پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت کیا رخ اختیار کر رہا ہے اور سمت و سو اس کی کیا ہے. پہلے ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا معاملہ, اور اس کے بعد ہونے والی سیاسی تیزی یا سیاسی رابطوں میں جو تیزی آئی ہے, اس پر ہم آج گفتگو کریں گے, اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ تحریک عدم اعتماد کس حد تک اس کی کامیابی کا امکان ہے, یا اس کی ناکامی کی صورت میں کیا اثرات مرتب ہوں گے. سردار نزاکا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, ان کا تعلق ہے بلاول ہاؤس سے. سردار نزاکا صاحب آپ میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. سردار نزاکا صاحب آپ ہی سے آغاز کرتا ہوں. اپوزیشن نے یہ اتنا بڑا اسٹیپ لیا ہے, اور البتہ اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان پچھلے کئی برسوں کے دوران مختلف سطحوں پر اختلافات ہوئے, اور ایک دفعہ ایسا دکھائی دیا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ منتشر ہو گئی ہے. ایک بار پھر اپوزیشن متحد دکھائی دیتی ہے حکومت کے خلاف, پس منظر کیا ہے؟
دیکھیں, ظاہر ہے اپوزیشن کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا اپنا اپنا ویو پوائنٹ ہے, اور اپنے اپنا نظریات کے اوپر وہ اپنی پولیٹکس کر رہی ہیں پاکستان کے اوپر. پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون, جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی, یہ ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں, اس کے اوپر وہ پاکستان کے اندر پولیٹکس کرتی ہیں. لیکن اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے, جس طرح ہماری خارجہ پالیسی مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہے, پھر پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کس طرح مینٹین نہیں ہو سکا, پھر بے روزگاری, مہنگائی بلکہ عروج پہ ہے, اور اس ساری سچویشن کو دیکھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک تاریخی لانگ مارچ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی شاید بڑی لانگ مارچ میں یہ ایک بڑا لانگ مارچ تھا, جو 27 فروری کو کراچی سے شروع اور 8 مارچ کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں ختم ہوا ہے. میں اس پورے لانگ مارچ کے دوران اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ رہا, مولانہ استقبال پورے پاکستان کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہوا, اور بالخصوص جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب کے اندر, اور بالعموم پورے پاکستان کے اندر جس طرح چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے لیے لوگ نکلے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پولیٹیکل ایونٹ تھا جس سے پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر جو ہیں ان کی نیندیں حرام ہوئی ہیں, اور جس طرح ان کو یہ ہار چنے پہ مجبور کیا گیا, اور پھر دوسری طرف اپوزیشن کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی, جس کی بنیاد کے اوپر آج جس طرح عمران خان نے کراچی میں زبان استعمال کی وہ ایسی زبان تھی کہ میرے خیال میں اس کو کوئی بھی کسی بھی دنیا کے کسی ملک کے اندر کسی پرائم منسٹر کی کوئی پرائم منسٹر ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتا. ایک بازاری قسم کی زبان تھی, ایک گلی محلے گلے کی زبان تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو فرسٹریشن ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے, اور عمران خان کا جانا ٹھہر گیا, اور عمران خان کو خود بھی پتا ہے. کیونکہ ایک چیز کا میں اضافہ کر دوں, پہلے یہ تھا کہ عمران خان کے جو مینیجر تھے وہ میڈیا کو بھی کنٹرول کرتے تھے, وہ ان کے ساتھ جو اتحادی ہیں ان کو بھی کنٹرول کرتے تھے. پھر عمران خان کے جو خود پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو, جو عمران خان کے مینیجر تھے وہ عمران خان کو جنہوں نے پاکستان کے اوپر مسلط کیا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے, اور اس بنیاد کے اوپر عمران خان کو سب کے پاس جانا پڑ رہا ہے. اور ایک چیز میں بتاؤں کہ یہ تو چور پکڑنے کا دعویٰ کر کے آئے تھے, آج ڈاکو کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں.
جی جی,
آخری بات کمپلیٹ کر لوں. امید لوگ
جی 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 جی
دہشت گرد کرا کے دے چکے, اور آفریق کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہہ چکے ہیں. آج عمران خان کو ان کے پاؤں کے اندر, ان کے پاؤں میں بیٹھے دیکھ کے پاکستان کے لوگ سر کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اس ٹیسٹ کا میں کتنا.
ٹھیک ہے سردار صاحب, آپ لائن پر رہیے گا, میں چلتا ہوں اسرار عباسی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اسرار صاحب, سردار نزاکت صاحب نے 3-4 پوائنٹس کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ جی خارجہ پالیسی, لا اینڈ آرڈر اور مہنگائی, اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے, اور یہ بنیادی وجہ ہے کہ حکومت کے خلاف ریکوزیشن دی گئی ہے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کی. ان تمام پوائنٹس پر آپ کیا کہیں گے, اور یہ کہ آج انہوں نے جو وزیراعظم عمران خان کی جو آج کی تقریر کے حوالے سے سردار نزاکت صاحب نے جو کمنٹس دیے ہیں اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. سردار نزاکت میرا بھائی ہے, دوست ہے, لیکن پولیٹیکل ڈفرنسز حق ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ان کا جو 4 سال کا اسکرپٹ تھا اس میں کچھ بھی چینج نہیں آیا. ان کو حالات اور واقعات کا پتہ ہونا چاہیے. مہنگائی جو ہے وہ انٹرنیشنل فینومنا ہے, اور الحمدللہ اس مہنگائی اور انفلیشن کے دور میں بھی پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اس وقت بھی سب سے کم کموڈیٹی پرائس میں موجود ہے, چاہے وہ آئل پرائسز ہوں یا دوسری چیزیں ہوں. جس طریقے سے انٹرنیشنلی ہر ملک کو مہنگائی نے ہٹ کیا ہے, پاکستان اس میں سب سے کم افیکٹڈ ہے. جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے تو پوری ہمارے 3.5-4 سالہ دور میں ایک یا دو بڑے دھماکے ہوئے, ایک دھماکہ پچھلے جمعے کو ہوا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور ان کے ادوار میں دیکھنے سینکڑوں کی تعداد میں ڈرون حملے بھی ہوتے رہے اور سارا کچھ ہوتا رہا. پھر جہاں تک خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں تو ان کے ادوار میں کوئی کرکٹ ٹیم پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں تھی, آج الحمدللہ ہر ملک کا سربراہ پاکستان آ رہا ہے, اور پاکستان کے سربراہ کو ہر ملک بلا رہا ہے اور عزت دے رہا ہے. تو انٹرنیشنل پالیسی آپ کے سامنے, فورن پالیسی آپ کے سامنے, اکنامکس آپ کے سامنے, لا اینڈ آرڈر ہے. ان کے پاس رٹے رٹائے اسکرپٹ کے علاوہ ہے کچھ نہیں. تیسری بات جو فرمائی سردار صاحب نے کہ زبان, لیکن بعض اوقات لاتوں کو کے جو بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں سمجھتے, اور جس طرح کی بازاری زبان ان کی لیڈرشپ استعمال کرتی رہی ہے, چاہے وہ بھٹو صاحب سے لے کے بیوی کا, میں کہتا ہوں کہ وہ اس طرح کی زبان انہوں نے کبھی نہیں استعمال کی. لیکن زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب جس طرح کی زبان آج تک استعمال کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ان کو اپنی زبان پہ بھی کنٹرول نہیں, الفاظ بھی ان کے منہ سے صحیح ادا نہیں ہوتے. تو ان کو ان کی زبان میں, اور دوسری مجھے آپ ایک عام زبان میں سمجھا دیں, کسی چور یا ڈاکو کو چور یا ڈاکو کہنا کوئی بری بات ہے؟ اگر چور یا ڈاکو کے لیے کوئی مجھے مہذب لفظ آپ ڈکشنری میں سے ڈھونڈ کے بتا دیں تو میں کہوں گا جی ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی اسٹیبلش کرپشن موجود ہے جس میں انہوں نے سرے محل بنایا, پہلے اس کو ڈینائی کیا, بعد میں اون کیا. ان کے بیگ بھر بھر کے ڈالر یہاں سے باہر بھیجے گئے, لانچے بھر کے پیسے باہر, تو چوری کیا گیا نا, پاکستان کا پیسہ چوری کیا گیا. تو کسی چور یا ڈاکو کو اگر چور یا ڈاکو کہا جاتا ہے تو کیا یہ بازاری زبان ہے؟ مجھے کوئی اس کے لیے ڈکشنری سے مہذب الفاظ, سردار صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں, مجھے ڈکشنری سے کوئی مہذب الفاظ نکال کے دے دے, میں پرائم منسٹر صاحب کو کہوں گا کہ وہ اس الفاظ استعمال کر لیا کریں. دیکھ ایشو اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ ایک جمہوری عمل ہے, اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب وہ سمجھے کہ اس کی جو پارلیمنٹ کے اندر حکومت اپنی اکثریت کھو چکی ہے تو وہ جا سکتی. لیکن میں آپ کو یہ آپ کے پروگرام کو اس ریکارڈنگ کو آپ سنبھال کے رکھ لیجئے گا کہ جن آقاؤں کے اشارے پر یہ آج اچھل رہے ہیں نا, وہ آقا ان کو ہمیشہ کی طرح دھوکا دیں گے, کیونکہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے عمران خان کا کیریکٹر ہے
جی
وہ اس کو نگیٹ کرنے کے لیے ان کو بیرونی فنڈنگ جو ہوئی ہے وہ بھی ہم ایکسپوز کریں گے, اور جس پیسے کے اوپر یہ اچھل رہے ہیں وہ بھی ایکسپوز کریں گے, اور عدم اعتماد تو انشاءاللہ پھر ہو جائے گی, وہ آپ کے کام میں چند دن میں آ جائے گا.
اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب تصور میں آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں, دل کے ناسور جگمگاتے ہیں. کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے ستاروں سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں, کس کے انوار جل ملاتے ہیں. رہ روے عشق کیف و مستی ہے, رہ روے عشق کیف و مستی ہے, بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں, بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں. ہے مقام جھکا لو دل, ہے مقام ادب جھکا لو دل, یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں, یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام کلام نور, جس کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین لیجیے سماعت فرمائیں اس مرحلے میں ہمارا اگلا پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور. عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا، ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ احقاف کی 24ویں اور 25ویں آیتوں سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔
اس کے بعد جب ان لوگوں نے بادل کو دیکھا کہ ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہمارے اوپر برسنے والا ہے، حالانکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی، یہ وہی ہوا ہے جس کے اندر دردناک عذاب ہے، یہ حکم خدا سے ہر شے کو تباہ و برباد کر دے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے مکانات کے کچھ نہ نظر آیا، اور ہم اسی طرح مجرم قوم کو سزا دیا کرتے ہیں۔
سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں بیان کیا تھا کہ قوم عاد نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کے مقابل میں آ کر ضد اور ہر دھرمی کے ساتھ کہا، ہم اپنے راستے پر ڈٹے رہیں گے، اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کر رہے ہیں اسے ہم پر نازل کر دیجئے۔ لہذا جب لوگوں پر آپ نے حجت تمام کر دی اور ان کی طرف سے عذاب نازل کرنے کا مطالبہ ہونے لگا تو خداوند عالم نے تیز ہواؤں کو ان پر مسلط کر دیا جو بادل کے ہمراہ تھی۔ جب قوم عاد نے کالے بادلوں کو اپنے اوپر منڈلاتے ہوئے دیکھا تو خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ بادل تو ہمارے اوپر برسنے والا ہے، لیکن صرف نہ یہ کہ بارش نہیں ہوئی بلکہ تیز سیاہ اور جلا دینے والی آندھیاں ان پر نازل ہو گئیں جو اس گنہگار قوم کی ہلاکت کا باعث بنی اور ان کے گھر کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں بچا۔
سامعین، سورہ احقاف کی 7ویں آیت کے مطابق اس تیز و خوفناک آندھیوں کا سلسلہ مسلسل 7 شب و روز تک جاری رہا، یہاں تک کہ ان کی زندگیوں کی بساط لپیٹ دی گئی اور ان میں سے ایک بھی شخص زندہ باقی نہیں بچا۔ یہ در حقیقت ان تمام گناہکاروں، مجرموں، ضدی اور ہر دھرم کافر و سرکش کو متنبہ کرنا ہے کہ اگر تم لوگ بھی ان کے راستے پر چلو گے تو تمہاری بھی یہی حالت ہوگی۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق اور حقیقت کے ساتھ ہر دھرمی اور ضد کا نتیجہ نہایت ہی سخت سزا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ گزشتہ قوموں کی تاریخ کے عبرتناک واقعات آئندہ آنے والوں کے لیے درس عبرت ہیں۔ فطری حادثات خداوند عالم کے دست قدرت میں ہے، بادل و ہوا اور تمام فطری واقعات بھی خداوند عالم کے لطف و رحمت کی نشانی اور اس کے قہر و غضب کی علامت بھی ہے۔ چنانچہ کبھی کبھی ہوا بادلوں کے چلنے اور بارش کے نازل ہونے کا سبب بنتی ہے، اور کبھی نابودی اور بربادی کا سبب۔ دنیا میں مجرموں کی ہلاکت سنت الہیہ ہے، اور حاکموں اور گزشتہ اقوام کے باقی ماندہ آثار لوگوں کے لیے بہت ہی عبرتناک سبق ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی 26ویں آیت کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے:
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔
اور یقیناً ہم نے ان کو وہ اختیارات دیے تھے جو تم کو نہیں دیے ہیں، اور ان کے لیے کان، آنکھ، دل سب قرار دیے تھے، لیکن نہ انہیں کانوں نے کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ آنکھوں اور دلوں نے، کہ وہ آیات الہی کا انکار کرنے والے افراد تھے، اور انہیں عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔
سامعین، قوم عاد مکہ مکرمہ کے قریب جزیرت العرب میں زندگی بسر کر رہی تھی، اور ان کے گھروں کا باقی حصہ ان کے سفر کے راستوں میں تھا۔ لہذا قرآن کریم مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اکڑتے تھے، فرماتا ہے: قوم سمود کے افراد جسمانی اور مالی اعتبار سے تم سے برتر تھے، لیکن یہ قدرت و طاقت اور ثروت الہی سزا کے وقت ان کے کام نہ آ سکی، اور نہ ہی ان کے لیے نجات کا باعث بنی۔ وہ چیز جو ان کو نجات عطا کر سکتی تھی حق کی معرفت اور اس کا قبول کرنا تھا۔ یہ لوگ بھی دوسرے انسانوں کی طرح آنکھ، کان اور عقل سے بہرہ مند تھے، لیکن انہوں نے اس نعمت الہی سے حقائق کی شناخت و معرفت کے لیے کبھی بھی استفادہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں اور کانوں کو حق و حقیقت کی جانب سے بند کر لیا ہے، اور یہ خیال کیا ہے کہ طاقت و ثروت اور اپنے تمام وسائل و امکانات کے ذریعے خدا کے مقابلے میں آ سکتے ہیں۔ لہذا اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کے وعدہ نزول عذاب کو سن کر ان کا مذاق اڑایا اور ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے قوت و طاقت اور مال و دولت انسان کو نجات دلانے کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ آنکھ، کان اور عقل سے صحیح استفادہ، حق کے قبول کرنے اور اس کی پیروی کرنا انسان کی نجات اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ حق اور حقیقت کا انکار انسان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، اور اس کے مادی سرمایے اور وسائل کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ آیات الہیہ کا مذاق اڑانا اور پیغمبران الہی کا خبردار کرنا دنیا میں قہر الہی کے اسباب میں سے ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی 27ویں اور 28ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے:
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔
اور یقیناً ہم نے تمہارے گرد بہت سی بستیوں کو تباہ کر دیا ہے، اور اپنی نشانیوں کو پلٹ پلٹ کر دکھلایا ہے کہ شاید یہ حق کی طرف واپس آ جائیں، تو وہ لوگ ان کے کام کیوں نہیں آئے جن کو انہوں نے خدا کو چھوڑ کر وسیلہ تقرب کے طور پر خدا بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو غائب ہی ہو گئے، اور یہ ان لوگوں کا وہ جھوٹ اور افترا ہے جو وہ برابر تیار کیا کرتے تھے۔
سامعین، گزشتہ آیتوں میں ہم نے قوم عاد کی ہلاکت کے بارے میں گفتگو کی تھی، اب اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے نہ صرف قوم عاد کو بلکہ اے اہل مکہ تمہارے ارد گرد جو بہت سی دوسری قومیں زندگی بسر کر رہے تھے، جب وہ حق کے مقابلے میں کھڑے ہوئے انہیں بھی ہم نے ہلاک کر دیا ہے، جس طرح سے ہم نے جزیرۃ العرب کے شمال میں واقع قوم ثمود کو اور اس کے جنوب میں موجود قوم سبا کو بھی ہلاک کر دیا۔
ان اقوام میں سے ہر ایک پر ان کے عقل و فہم کے مطابق آیتیں اور اپنی نشانیاں نازل کیں تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے اور اپنے کفر و شرک پر کوئی عذر و بہانہ پیش نہ کر سکیں، لیکن وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے خداؤں کی طرف مائل ہو گئے اور یہ یقین کر لیا کہ یہی بت ان کی نجات و سعادت کا باعث ہیں، حالانکہ عذاب نازل ہونے کے وقت ان بتوں میں سے کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی اور بلکہ وہ خود بھی الہی سزا کے سامنے اپنی حفاظت نہ کر سکے، لہذا ان کا خاتمہ ہو گیا اور کوئی بھی اثر باقی نہیں رہا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قرآن کریم کی تربیت کا ایک اہم طریقہ عوام کو سابقہ امت کی تاریخ کے مطالعے اور ان کی تقدیر سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دینا ہے۔ خداوند عالم نے انسانوں کی ہدایت اور اس کے فطرت الہی کی طرف واپس آنے کے تمام وسائل فراہم کیے ہیں، جس میں سب سے اہم انسان کا منحرف راستوں سے واپس آنا ہے۔
بدعت آمیز افکار و خیالات اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ لوگ ان چیزوں کو جن سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور نہ ہی ان کے اثرات ان پر مرتب ہوتے ہیں، انہیں خداوند عالم سے قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 اسفند، 7 شعبان اور 10 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات شعبان سن 398 ہجری قمری کو عیسائی فلسفی اور مترجم ابن زرعہ کا انتقال ہوا۔ وہ ایک علم دوست ہونے کے ساتھ ہی مطالعے کے بھی بے حد شوقین تھے، انہیں فلسفے کے باریک نکات پر مکمل دسترس حاصل تھی۔ اسی بنا پر ان کے ہم عصر مصنفین ان کو منطق اور فلسفے کو فروغ دینے والوں میں اور سریانی سے عربی زبان کے ماہر مترجموں میں شمار کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارسطو، جالینوس کی کتابوں کے پہلے مترجمین میں سے تھے۔ ابن زرعہ کی تصانیف میں فلسفے اور منطق پر لکھی گئی کتابیں اور ارسطو اور جالینوس کی کتابوں کے ترجمے شامل ہیں۔ دس مارچ سن 1872 عیسوی کو ہندوستان میں تحریک آزادی کے ایک رہنما مولانا عبید اللہ سندھی پیدا ہوئے۔ وہ سیالکوٹ میں ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی پیشہ زرگری تھا۔ 15 سال کی عمر میں ان کو اسلام میں دلچسپی پیدا ہوئی اور بالآخر اسلامی کتابوں کے مطالعے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے ریشمی رومال تحریک کو منظم کیا مگر یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ 1944 میں ان کا انتقال ہوا۔ دس مارچ سن 1872 عیسوی کو اطالوی سیاسی فلسفی جیوسیپی ماتیزنی کا انتقال ہوا۔ وہ 22 جون سن 1805 عیسوی کو جنیوا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جنیوا یونیورسٹی میں اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کی اور پھر ایک خفیہ تنظیم کے جنگجوؤں میں شامل ہو گئے جو آسٹریلیا سے اٹلی کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ لہٰذا ماتیزنی کو گرفتار کر لیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے ان 3 اہداف کے ساتھ اطالوی نوجوانوں کی تحریک بنائی: اٹلی کا اتحاد، اطالوی جمہوریہ کا قیام اور یورپ کو آزاد اور مساوی ممالک کے اتحاد کے طور پر تشکیل دینا۔ ان کے خیال میں انقلاب افکار و نظریات کا کام ہے، نہ کہ جنگ و جدل کا۔ ماتیزنی ایک قوم پرست اور محب وطن انسان تھے، لیکن انہوں نے قوم سے بالاتر اہداف کی وکالت کی اور در حقیقت انسانیت کی ایک متحدہ جمہوریہ کی تشکیل ان کے مد نظر تھی۔ جیوسیپی ماتیزنی دنیا کی ہر ترقی پسند تحریک کی حمایت کرتے تھے۔ 67 سال کی عمر میں جیوسیپی ماتیزنی جلاوطنی میں انتقال کر گئے۔ دس مارچ سن 1876 عیسوی کو امریکی سائنسداں الیگزینڈر گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا۔ وہ اپنے معاون واٹسن کے ساتھ اسی دن اپنے ایجاد کردہ فون پر گفتگو کی، جو دنیا کی پہلی ٹیلی فونی گفتگو تھی۔ الیگزینڈر گراہم بیل نے اپنی اس ایجاد میں دیگر محققین اور سائنسدانوں کے تجربات سے بھی استفادہ کیا تھا۔ گراہم بیل کے ایجاد کردہ ٹیلی فون میں بعد میں سائنسدانوں نے تبدیلیاں کی اور اس کو موجودہ شکل دی۔ دس مارچ سن 1945 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکی طیاروں نے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو پر شدید بمباری کی، جس کی وجہ سے تقریباً 100,000 عام شہری ہلاک ہوئے۔ امریکہ نے جاپان پر یہ بمباری اس لیے کی تھی کہ وہ مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دے، مگر اس کے باوجود جاپان نے اس جنگ میں ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی، یہاں تک کہ اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے، جس میں لاکھوں بے گناہ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد جاپان نے ہتھیار ڈال دیے۔ اسفند سن 1991 ہجری شمسی کو ایران کے ایک ممتاز عالم دین آیت اللہ سید مشتبہ موسوی لاری نے وفات پائی۔ وہ 1314 ہجری شمسی میں لار شہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم لار میں حاصل کی اور 1332 ہجری شمسی میں اسلامی علوم کی مزید تعلیم کے لیے قم چلے گئے۔ آیت اللہ موسوی لاری نے قم میں بیرون ملک اسلامی ثقافت کے فروغ کا دفتر قائم کیا۔ بعد میں جس کا نام بدل کر دنیا میں اسلامی معارف کی اشاعت کا مرکز رکھ دیا گیا۔ اس تبلیغی مرکز کی طرف سے دنیا کے مختلف افراد، اداروں، مدارس اور اسلامی انجمنوں کی درخواست پر کتابیں ارسال کی جاتی ہیں۔ انیس اسفان سن 1396 ہجری شمسی کو ایرانی بابائے طب امراض چشم پروفیسر علی اصغر خدا دوست نے وفات پائی۔ علی اصغر خدا دوست 1314 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے شیراز میں ابتدائی تعلیم کے بعد میڈیکل کالج میں ممتاز مقام کے ساتھ 6 سالہ میڈیکل تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد حکومت وقت نے انہیں امریکہ میں خصوصی کورس کے لیے منتخب کیا اور وہ امریکہ چلے گئے۔ وہاں ڈاکٹر خدا دوست کو جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے شعبہ امراض چشم میں پہلے اور واحد غیر ملکی معاون ڈاکٹر کے طور پر مامور کیا گیا۔ ڈاکٹر خدا دوست اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایران آ گئے اور 1346 ہجری شمسی میں انہوں نے پہلی بار ایران میں قرنیہ کی کامیاب پیوند کاری کی۔ انہوں نے شیراز میں آنکھوں کا ڈاکٹر خدا دوست خصوصی ہسپتال قائم کیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال و وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم.